قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات درشی پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ 14 اگست یوم آزادی پاکستان کے مناسبت سے آج کے جمعہ یعنی 11 اگست کو تحریک آزادی ہند اور حصول پاکستان کے لیے جو جد و جہد جو قربانیاں اس سرزمین کے عظیم سپوتوں نے دی ہیں ان کی مختصر انداز میں داستان حیات ان کی جرتوں ہمتوں بسالتوں کی کہانی کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا گرچہ مسلسل مصروفیات کے باعث میں اس عنوان پر زیادہ مطالعہ تو نہیں کر سکا لیکن جو بھی کچھ مجھے وقت ملا اور میں نے تاریخ کی کتب کی ورق گردانی کی اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ پاکستان کا حصول کسی خاص جماعت کی چند سالہ جد و جہد اور محنت کا ثمرہ نہیں ہے ایسے لیڈروں اور سیاستدانوں کی فہم و فراست اور تدبر کا ہرگز نتیجہ نہیں ہے جنہوں نے اپنی ہوش کی آنکھیں اپنی سرزمین کی بجائے یورپ کی سرزمین پہ کھولی یورپ کے انتہائی آلودہ ماحول میں پروان چڑھے سال سال کے بعد پھر وہ سرزمین ہند پر آئے حادثاتی طور پر لیڈر بن کر یا ایک طویل اور گہری سازش کے نتیجہ میں انہیں سامنے لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ تحریک آزادی کی فصل کاٹنے والے تحریک آزادی کی قربانیوں کے نتیجے میں جو فصل جنم لیتی ہے اس فصل کو اٹھانے والے اور ساری قربانی کی تحریک کو کیش کرانے والے یہ لوگ ہیں آج یہ بات اس قدر عیاں ہو کر سامنے آ چکی ہے کہ کل تک جب ہمارے اکابر ہمارے سیاستدان حضرات میری مراد حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے وہ اکابر جو پاکستان کی تاریخ میں شامل تھے پاکستان کے مرز وجود میں آنے کے بعد جب اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو حاصل کرنے اور آزادی دلوانے کا سورا اپنے سر پر خود سجا لیا ہے ان کا اس آزادی سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے اس وقت تو ہمارے اکابر و اسلاف کی باتوں کو نہ صرف یہ کہ نہایت ہی غم و غصہ کے ساتھ سماعت کیا جاتا تھا اس پر کالم لکھے جاتے اس پر مضمون نویسی کی جاتی اس پر کئی کئی ہفتوں تک مذمتی بیان جاری کیے جاتے آپ حیران ہوں گے آج سے 20-22 روز قبل پاکستان مسلم لیگ کے صدر پیر پزارا نے جنگ اخبار میں ایک تفصیلی انٹرویو دیا جو صرف آج سے 18 روز پہلے اتوار کے دن جنگ اخبار نے شائع کیا ہے اس میں پیر پزارا نے ورز واف الفاظ میں وہی بات کہی ہے جو بات ولی خان نے کہی جو بات ہمارے اکابر نے کہی مسلم لیگ کا صدر کہتا ہے کہ پاکستان بنانے والی مسلم لیگ نہیں تھی اس نے کہا خود مجھے سر سکندر حیات سر شوکت حیات نے جو کہ سر سکندر حیات پاکستان بننے سے پہلے جو پنجاب کا گورنر تھا اس کے بیٹے نے یہ بتلائی کہ ابھی لاہور میں سن 1940 میں قرارداد پاکستان منظور نہیں ہوئی تھی 1940 سے بھی پہلے انگریز نے سر سکندر حیات سے کہا تھا کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر ایک اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ وجود میں آئے اور پھر مسلم لیگ میں جاگیرداروں وڈیروں انگریز کے وفاداروں انگریز کے ساتھ ہر ہر موقع پر تعاون کرنے والوں کو خود انگریز نے کہا کہ مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ ہم یہاں ایک اسلامی ریاست مرز وجود میں لانا چاہتے ہیں اور اس کا سہرا تمہارے سر پہ سجانا چاہتے ہیں کل کے اخبارات میں بھی پیر پگالا کے اس بیان پر زبردست احتجاج ہلچل پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا آج کے اخبارات میں بھی یہ خبریں ہیں کہ پیر صاحب نے یہ کیا بات کہہ دی پیر پگالا زندہ ہے مسلم لیگ کا صدر ہے ایک ذمہ دار آدمی کہتا ہے کہ میں حقائق کو نہیں جھٹلا سکتا اور ویسے بھی یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ ایک انگریز جو اس سرزمین پر 250 سال تک حکومت کرتا ہے 250 سال مسلسل اس کے خلاف ایک جدوجہد جاری ہوئی اس کے خلاف مسلسل آزادی کی تحریکیں چلتی رہی مسلسل اس کے خلاف علماء حق کی قیادت میں پاکستان اس وقت وجود میں نہیں آیا پورے ہندوستان کی قوم نفرت پر مبنی بیزاری پر مبنی انگریز کے خلاف تحریک چلاتی رہی اور جب پھل پکڑے بھی آیا تو وارث بن کے کوئی اور میدان میں آ گئے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ تحریک پاکستان تحریک آزادی ہند میں اصل کردار ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اول روز سے انگریز کے فتنہ کو سمجھا اور پھر اول روز سے اس فتنہ کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے یہ وہ انگریز ہے کہ جس نے اکبر و جہانگیر کے دور میں یہاں کے ہندوستان کے حکمرانوں کو رام کرنا شروع کیا
اور ان کو لالچ دے کر ان سے یہ اجازت نامے حاصل کیے کہ آپ کے سرحدی علاقے، آپ کی سمندری بندرگاہیں اور آپ کے یہ جو اہم تجارتی مقامات ہیں، آپ وہ مقامات ہمیں لیز پر دے دیں، ٹھیکے پر دے دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں تجارت کریں، ہم آپ کے ملک میں آ کر آپ کی پیداوار بڑھائیں، آپ کے ملک میں آ کر ہم اپنا سرمایہ یہاں اسی خرچ کریں۔ آپ بالکل یہ سمجھیے جس طرح آج یورپی کمپنیاں اور یورپ اور امریکہ کی لابیاں آپ کے ملک میں آ کر سرمایہ کاری کر رہی ہیں، کہیں آپ سے گوادر خرید رہی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے 60 کراچی کی بندرگاہ پر 60 بچے ہیں جہاں پر جہاز آ کر رکتے ہیں سامان اتارتے ہیں، جہاں پر جہاز آ کر رکے سامان اتارے، لاکھوں من سامان جہاں اترتا ہے اسے بس کہتے ہیں، اور آج صرف 4 بچے پاکستان کی ملکیت میں ہیں، اس کے علاوہ جتنی بچے ہیں ہم نے امریکہ کو لیز پر دے رکھی ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک میں کچھ بھی لائے، ہمارے ملک سے خرید کر اپنے ملک میں کچھ بھی لے جائے، اور بچے پاکستان کی ہے، سرزمین پاکستان کی ہے، بندرگاہ پاکستان کی ہے، حکومت آج بھی ان کی ہے۔ آج جس طرح آپ نے بے نظیر کے دور میں سنا ہوگا کہ سندھ میں کوئلے کی ایسی کان دریافت ہوئی، سندھ کے خاص طور پر وہ علاقہ جہاں قحط سانی بہت برپا ہوئی پچھلے سالوں میں، بہت تھرپارکر کا علاقہ، تھرپارکر کے علاقے نے جہاں خشک سانی قحط سانی سے ایک بہت بڑا سانحہ ہو گزرا، اللہ تعالیٰ نے تھرپارکر کے علاقے سے ایسا کوئلہ نکال دیا کہ پوری دنیا میں اس کوئلے کی مثال نہیں ہے۔ اس کوئلے کے ذریعے آپ اگر بجلی پیدا کرنا چاہیں، اس کوئلے کے ذریعے سے آپ اگر اپنا نظام مملکت چلانا چاہیں، تو پاکستان کو کسی بھی کمپنی کو یہاں لا کر بجلی کے کارخانے اور فیکٹریاں بنوا کر اس سے بجلی مہنگی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہوا کیا، وہ کوئلے کی کانیں جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کالے سونے کی شکل میں ہمیں نصیب ہوئی تھی، وہ ساری کوئلے کی کانیں 25 لیز پر امریکہ کو دے دی گئی ہے، اور آج ہم امریکی کمپنیوں سے بجلی خرید کر اپنی قوم کو مہنگی دے رہے ہیں۔ جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہی کچھ آج سے 300 سال پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ بندرگاہیں خرید لی گئی، بڑے بڑے اہم مقامات مسلمانوں سے پرتگیزیوں اور انگریزوں نے لے لیے، اور پھر یہ جب کوئی وہ علاقہ لیتے ہیں، اس علاقے میں سوائے ان کے کسی اور کی حکومت نہیں ہوتی، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ آپ نے گزشتہ دنوں میں سنا ہوگا اردن میں کیا ہوا، اردن میں یہ ہوا کہ اردن کی بندرگاہیں کئی علاقے امریکیوں نے اس نے کرائے پر لے لیے، اور وہاں کوئی دوسرا آدمی آ جا نہیں سکتا تھا، اور نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ اردن کی ایک شہزادی ایک امریکی بھگا کر لے گیا، اردن والوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ یہ کیا کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جو جال آج بچھایا جا رہا ہے، یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو تاریخ پرتگیزیوں اور انگریزوں نے اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں شروع کی تھی، جب انہوں نے بندرگاہوں پہ قبضہ کر لیا، اور ان کے جہاز یہ آپ کے بحیرہ عرب میں اور بحیرہ احمر میں ان کے جہازوں کی حکومت قائم ہو گئی، حکمرانی قائم ہو گئی۔ پھر جہانگیر کا دور آیا، اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ سارا بھی ہوا کہ مسلمانوں کا حج کر کے جو جہاز واپس لوٹ رہا تھا، اس پر انگریزوں نے سب خون مارا، مسلمانوں کا مال لوٹا، ان کی عورتوں کو گرفتار کیا. جب مسلمانوں کی عورتوں کو یہ معلوم ہو گیا انگریز ہم پہ حملہ آور ہو گئے ہیں، انہوں نے دریا میں چھلانگیں لگا دی. ایک بھی عورت ایسی نہیں تھی جو انگریز کے قابو میں آنے سے پہلے پہلے جہاز میں بیٹھی رہی ہو. مسلمانوں کی بچیوں نے جہاز سے چھلانگیں لگا کر جانے قربان کر دی، مگر کوئی ایک بچی بھی انگریز کے دامے فریم میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. یہ حالات چلتے ہیں، تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرا رہی ہے. آج وہی حالات ہمارے ملک میں پھر پیدا ہو رہے ہیں، آج وہی حالات سعودیہ میں قائم ہو گئے، آج وہی حالات کویت میں، وہی حالات بحرین میں، وہی حالات اردن میں، وہی حالات مصر میں، وہی حالات عرب ممالک میں پیدا ہو چکے ہیں. آج ان کی بندرگاہیں، ان کے اہم مقامات، آپ کے ملک کی برتھیں بندرگاہ کی، آپ کے ملک کے گوادر کو لینے کی ہاس کوشش جاری ہے، آپ کے ملک کے وسائل لوٹنے کی کوشش جاری ہے. جو زمینی پیداوار ہے اسے آج آپ سے چھین لیا گیا ہے. یہ وہ ساری کی سارے انداز ہیں جو آج سے 300 سال پہلے اپنائے گئے، اور اس وقت مسلمان بادشاہوں نے، مسلمان ریا نے حالات کی ستم ظریفی کو، ان کی حالات کی حساس نوعیت کو انہوں نے کبھی محسوس نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 250 سال کے لیے یہ قوم غلام بن گئی. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اگر آج بھی ہم خواب غفلت میں سوئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر غلامی کا توق ہمارے گلے میں آ جائے. تو میں عرض کر رہا ہوں، جہانگیر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ واقعات پیش آئے، انگریز کے پنجے اور گرتے چلے گئے، اور پھر بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کا آخری قسم و چراغ، وہ وقت بھی آیا جب انگریز نے مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار کو دہلی کے قلعہ تک بند کر کے رکھ دیا، اور سارے بر صغیر پر اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی. جب ہر طرف سے انگریزی حکومت کے منحوس سائے ہندوستان پہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، انگریز کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی، مسلمانوں میں غدار پیدا ہوتے چلے جا رہے تھے، انگریز کے حمایتی وفادار اپنی اپنی راجدھانیاں اور اپنے اپنے پرگنے اور علاقے، اپنے اپنے صوبہ جات اور اپنے اپنے علاقوں کو انگریز کی تعلیم میں دیے چلے جاتے تھے، اور پھر یہاں تک انگریز تخت دہلی پہ قابض ہو چکا تھا. اس دور میں سب سے پہلے جس شخص نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، تاریخ اسے شاہ ولی اللہ کے نام سے جانتی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پہلا وہ شخص ہے بر صغیر میں جس نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. کہا مسلمانوں تم کہاں سوئے ہوئے ہو، 5000 میل سے سفر کر کے، سمندروں تک سفر کر کے، 7 سمندر پار کر کے انگریز یہاں تک آ گیا ہے، تمہارے ملک پہ قابض ہو گیا، تمہارے تاجدار، تمہارے حکمران اپنے قلعہ کی 4 دیواری میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اور تم اس طرح خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو، تم اس طرح انگریز کی غلامی کے گلے اور توپ اپنے بازو اور اپنے گلے میں ڈالتے چلے جا رہے ہو کہ تم میں سے کوئی ایک بھی مرد ایسا نہیں ہے جو انگریز کے خلاف اعلان بغاوت کرے، اعلان جہاد کرے. مسلمانوں اس انگریز کی حکومت کو اپنے لیے کوئی نعمت دار مترقبہ مت سمجھو، انگریز کی حکومت کو اپنے لیے کوئی عظیم نعمت مت سمجھو، انگریز کی حکومت تمہارے لیے وبال جان ثابت ہوگی، انگریز کی حکومت تمہارے دین ایمان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، انگریز کی حکومت ہندوستان کے لیے غاصب کی حکومت ہوگی، انگریز کی حکومت تمہارے اس ملک کی، تمہاری سرزمین کی، تمہاری اس قوم کی، تمہاری اس نسل کی دشمن ہے. اگر تم میں کوئی انا باقی ہے، غیرت کا کوئی حصہ باقی ہے، اٹھاؤ انگریز کے مقابلے کے لیے میدان میں چلے آؤ. یہی وجہ تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے انگریز نے انگوٹھے کٹوا دیے، کہ جس ہاتھ کے ساتھ تم نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے آج کے بعد یہ ہاتھ قلم ہی نہیں پکڑ سکے گا. انگوٹھے کٹوا دیے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر آپ کے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا، اعلان جہاد کیا، فرمایا ہندوستان دار الحرب ہے، ہندوستان دار جنگ کی سرزمین ہے، یہاں جنگ ہوگی، یہاں لڑائی ہوگی، دار الحرم میں کسی مسلمان کے لیے جاگ نہیں ہے، وہ امن کی چین کی سنہری سو جائے، وہ سکون کے ساتھ اپنے کاروبار میں مشغول و مصروف رہے، جو مسلمان ہے اس کے لیے اب شریعت کا حکم یہ ہے ہاتھ میں تلوار اٹھائے انگریز کے مقابلے میں چلے آئے، اب یہ دار الامن نہیں ہے دار الحرم ہے۔ یہ فتویٰ کس نے دیا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، یہ فتویٰ آپ نے سن 1764 میں دیا، سن 1764 میں آپ کا فتویٰ شائع ہوا، یہ آپ کے فتویٰ کا نتیجہ تھا کہ سن 1790 کے بعد سراج الدولہ نے اور بنگال میں آپ کے فتویٰ کی وجہ سے اور سن 1790 میں ٹیپو سلطان نے اپنے علاقے میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، یہ فتویٰ تھا علماء کا، پاکستان کو ایسے نہیں مل گیا، اور کتنے بڑے حوصلے، کتنے بڑے دل، کتنے بڑے جگر تھے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ایک بڑھتی ہوئی انگریز کی ناپاک حکومت کے قدموں کو روکنے کے لیے اپنے فتوی کو، اپنے قلم کو، اپنی زبان کو، اپنی اللہ کی دی ہوئی جو بھی ان کے پاس وسعت اور قدرت تھی اسے استعمال کیا اور مسلمانوں میں بیداری کی روح پیدا کی، بیداری کی روح پیدا کی۔ چنانچہ ایک طرف ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ انگریز کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ٹیپو سلطان کی پوری داستان حیات پڑھو، آپ کو یہاں پر ایک نئی بات سناؤں، عبداللہ بٹ جس نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ پر سب سے زیادہ مسترد اور ضخیم کتاب لکھی ہے، میں نے اس کتاب کا مطالعہ پشاور میں جب میں جیل میں تھا وہاں اس کتاب کا مطالعہ کیا، ٹیپو سلطان پر کئی کتابیں میں نے پڑھی، میرا جی تھا کہ میں ٹیپو سلطان پر کوئی کتاب لکھوں، آپ حیران ہوں گے ٹیپو سلطان نے ایک طرف انگریز کے دشمن فراز کو خط لکھا کہ انگریز تیرا بھی دشمن ہے، انگریز ہمارا بھی دشمن ہے، میری مدد کے لیے پہنچو، اگر ہم نے مل کر انگریز کو ہندوستان سے نکال دیا پھر ہندوستان میں ہم اپنی حکومت قائم کریں گے، اور دوسری طرف ٹیپو سلطان نے کابل کے والی کو خط لکھا، اے والی کابل تم مسلمان حکمران ہو، تم ایک آزاد مسلمان کے باسی ملک کے باسی ہو، تم مسلمان ہو، آزاد ہو، انگریز کے ناپاک قدم ابھی تک افغانستان میں نہیں آئے ہیں، تم پہ فرض ہے اپنے پڑوسی ملک ہندوستان کی مدد کرو، جس طرح کل اسی ملک میں محمود غزنوی آیا تھا، جس طرح پہلے اس ملک میں شہاب الدین غوری آیا تھا، جس طرح پہلے اس ملک میں اور اسلامی تاجدار آئے تھے، میں تم سے سوال کرتا ہوں اللہ اس کے رسول اور دین کے نام پر تم کابل سے چلو، فرانس والے پیرس سے چلیں گے، اور تیسری طاقت ٹیپو سلطان کی ہے، انشاءاللہ ہم انگریز کی طاقت کو پیس کر رکھ دیں گے۔ پھر کیا ہوا، فراز کی فوجیں چلی، انگریز نے بحری راستے روک لیے، وہ فوجیں نہ پہنچ سکیں، والی بنگال والی کابل نے اپنا 10,000 کا لشکر لیا، کابل سے کوچ کیا، پشاور ادک سے ہوتا ہوا جہلم کے راستے، گجرات کے راستے لاہور پہنچا، جب والی کابل لاہور پہنچا کیا ہوا، انگریز کے پاؤں میں کپ کپی تاری ہو گئی، انگریز یہ سمجھنے میں مجبور ہو گیا اگر والی کابل اور ٹیپو سلطان دونوں مل گئے، ٹیپو سلطان کو اس حالت میں والی کابل کی کمک پہنچ گئی تو پھر سرزمین ہندوستان پر میرے پاؤں ٹکنا نہیں پائیں گے، میرا اقتدار کا سورج طلوع نہیں ہو پائے گا، اور میرا اقتدار کا سورج مزرزہ جو ہے وہ زوال پذیر ہو کر رہے گا۔ آپ حیران ہوں گے سپاہ صحابہ کی جدوجہد، سپاہ صحابہ کو مشن کو سمجھنے والوں، یہ ایک عجیب حوالہ ہے آپ کے لیے، انگریز نے ایک چال چلی، اس نے کیا کیا، لاہور کے ایک شیعہ مستحد کو پیسے دے کر تیار کیا. اس دور میں 300,000 روپیہ انگریز نے اس کو دیا اور اسے کہا کہ ایک اپنا وفد لے کر ایران میں جاؤ. چنانچہ وہ اپنا ایک وفد لے کر ایران میں گیا. ایران میں جا کر اس نے ایران کے شہنشاہ کی دربار میں حاضری دی اور جاتے ہی اپنے بال نوچنے گروان چاک کرنے اور بلند آواز سے آہو فضا کرنے المدد المدد کے نعرے لگانے ہماری مدد کرو ہماری نصرت کرو ہم تباہ ہو گئے ہم مارے گئے. جب بڑے دربار میں اس نے یہ ڈرامہ رچایا درباریوں نے اور شہنشاہ ایران نے پوچھا مسئلہ کیا ہے پریشانی کیا ہے تو ایران لاہور سے جانے والے شیعہ کے وفد نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ والی کابل وہاں سے چل کر لاہور میں آ چکا ہے. ٹیپو سلطان ایک سنی انسان ہے والی کابل بھی سنی انسان ہے اگر یہ دونوں سنی مل جاتے ہیں ایران کو کش دیتے ہیں تو پورے ہندوستان میں سنیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے ہندوستان میں سنی مذہب سرکاری مذہب بن جائے گا. آج کل جو ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے وہ آزادی ہم سے چھن جائے گی. اس نے پوچھا تم چاہتے کیا ہو اس نے کہا چاہتا میں یہ ہوں کہ تم کابل کے اندر غدار پیدا کرو کابل میں بغاوت پیدا کرو تاکہ والی کابل آگے جانے کی بجائے پیچھے لوٹ جائے. چنانچہ پھر یہی ہوا ایرانیوں نے والی کابل کے بھائی کو تیار کیا اس نے کابل میں بغاوت کر دی زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی. جب والی کابل کو لاہور میں یہ خبر پہنچی کہ تیرے بھائی نے بغاوت کر دی ہے اور تیری حکومت کے تختہ الٹ دیا ہے تو والی کابل لاہور سے آگے جانے کی بجائے واپس کابل لوٹ گیا. ٹیپو سلطان تنہا رہ گیا اکیلا رہ گیا. ٹیپو سلطان کے سلطنت کے قریب ہی ایک دوسری سلطنت تھی بڑی پرانی سلطنت اور 300 سال سے پرانی آنے والی سلطنت جس کو نظام شاہی کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے 250 سالہ پرانی نظام شاہی مسلمانوں کی سلطنت تھی. ٹیپو سلطان نے جب باہر کے لوگوں سے مایوس ہوا اس نے نظام شاہی سلطنت کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ تم مسلمان ہو میرا ساتھ دو میرا تعاون کرو ہم مل کر انگریز کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں ہم انگریز سے مل کر مقابلہ کرتے ہیں. تو نظام شاہی سلطنت کا وزیر اعظم بھی شیعہ تھا اس نے اپنے نظام شاہی سلطنت کے بادشاہ کو راجہ کو اس بات پہ تیار کیا کہ ہم ٹیپو سلطان کی حمایت نہیں کریں گے بلکہ انگریز کی حمایت کریں گے. ٹیپو سلطان نے یہاں تک پیشکش کی کہ میں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں میں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں میری بیٹیوں کے ساتھ رشتے کر لو لیکن اسلام کے لیے دین کے لیے میرا ساتھ دو. مگر نظام شاہی وزیر اعظم شیعہ نے ایک بات بھی ٹیپو سلطان کی نہیں چلنے دی. آخر وہ وقت آیا بھرے ہندوستان پہ ٹیپو سلطان تنہا تھا اکیلا تھا جو صاحب کے نزدیک محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کی روشنی میں انگریز کے خلاف میدان میں آیا تھا. یہاں تک کہ جب انگریز نے دیکھا اس طرح شیر کو بھی اس طرح شیر کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تب اس نے ٹیپو سلطان کے وزیر اعظم میر جعفر سے رابطہ کیا جو عقیدتاً شیعہ تھا جو انگریز کے ہاتھوں میں بک گیا. این موقع پہ غداری کر کے قلعہ کے دروازے انگریز کے لیے کھول دیے. پھر ٹیپو سلطان شہر بڑھ کر انگریز کے مقابلے میں آیا اور سینکڑوں انگریزوں کو مارنے کے بعد جامع شہادت نوش کر دیا. یہ تاریخ ہے اس تاریخ کو بھول جانا ان حقائق کو پسے منظر ڈال کر پسے پش ڈال کر یہ کہنا کہ چند لوگ آئے انہوں نے چند دن تقریریں کی ایک جماعت بنائی ہندوستان آزاد ہو گیا ان خلالس تو مہارسو جنوب ایک لمبی تاریخ ہے. یہ واقعات گزر کے پاؤں کرنے لگے جب سراج الدولہ انگریز سے بھاگ رہا تھا سراج الدولہ بنگال سے دم دبا کر بھاگ رہا تھا اس وقت انگریز نے پھر سادس کا سہارا لیا اور میر صادق جو عقیدت انسیا تھا اس کے ساتھ کس چور کیا جس نے سراج الدولہ کو تباہ کر کے مروا دیا. یہ ایک انگریز کے خلاف بڑی چٹان تھی
جو ہندوستان میں انگریز کی راجدھانی انگریز کی حکومت کے مقابلے میں سب سکندری بن کر کھڑی ہوئی تھی، جب یہ دیواریں ٹوٹ گئیں انگریز کے منحوس سائے آگے بڑھتے چلے گئے. پھر وہ وقت آیا جب حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور آپ کے نواسے حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ تعالی نے مل کر یہ فیصلہ کیا، ہم شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فتویٰ کی روشنی میں انگریز کے ہاتھ سے ہندوستان کو آزاد کرائیں گے. چنانچہ پھر حضرت شاہ اسماعیل شہید اور وہ دن بھی آئے، ہندوستان میں انگریز آیا. آج انگریز، آج یورپی ممالک دین کی بات کرنے والوں کو بنیاد پرست کہتے ہیں. آج جو لوگ دین کی دعوت دیں، دین کی تبلیغ دیں، انہیں تشدد پسند کہا جاتا ہے. مگر ان کی تاریخ پڑھو، جب یہ لوگ بر صغیر میں آئے ہندوستان پہ غالب ہوئے تو ہندوستان کی سرزمین پر یہ بھی ہوا کہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر عیسائی پادری عیسائی پوپ تقریر کیا کرتے تھے، خانہ خدا میں مسلمانوں کے عبادت خانے میں کھڑے ہو کر عیسائیت کا پرچار کیا کرتے تھے، عیسائیت کا پرچار کیا کرتے تھے، چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کر عیسائیت کا پرچار کرتے، زبردستی مسلمانوں کو عیسائی بناتے. جو پرگنے، جو علاقے، جو ریاستیں انگریز کے حکومت کے اقتدار و حکومت کے ساتھ مل جا کرتی تھی، وہاں انگریز کا نظام یہ تھا جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کی ساری زمین بہت کے سرکار غصب کر لی جاتی، اس کی اولاد کو چرچ میں لا کر جبرن عیسائی بنایا جاتا اور اس کے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر انگلینڈ لے جاتے، وہاں لے جا کر ان کو عیسائی مذہب عیسائی تربیت اور عیسائی ماحول میں پروان چڑھاتے. اسی پر بس نہیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ حقائق و واقعات لکھے ہیں کہ انگریز نے عیسائیت قبول نہ کرنے پر لوگوں کو اس طرح بھی سزائی دی، ایک ایک گاؤں میں بیک وقت 5,000 انسانوں کو ذبح کر دیا گیا اس جرم میں کہ وہ عیسائی مذہب کیوں نہیں قبول کرتے. آج پوری دنیا میں شور برپا، آج پاکستان پر عالمی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب والا پاکستان میں غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، قادیانیوں سے زیادتی ہو رہی ہے، غیر مسلم اقلیتیں پاکستان میں محفوظ نہیں ہے. میں چیلنج کر کے پوچھتا ہوں، ہمیں بتلاؤ مثال کے طور پر کون سا وہ قادیانی گھرانا ہے، کون سا وہ عیسائی ہے، کون سا وہ ہندو سکھ ہے، کون سا وہ مجوسی ہے جو پاکستان کی سرزمین پر رہتا ہو جسے پاکستان کی سرزمین پر مسلمانوں جتنے اختیارات حاصل نہ ہو، مسلمانوں جتنی سہولتیں حاصل نہ ہو. پاکستان میں ایک بھی غیر مسلم ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا، ایک بھی. یہاں کسی قادیانی کسی عیسائی کے ساتھ پاکستان میں کوئی جاتی نہیں ہے، لیکن وہ انگریز وہ لوگ یہ بات کریں جن کی تاریخ جبر و تشدد سے بھری پڑی ہے، جن کی تاریخ خود انڈیا آفس لائبریری جو آج بھی لندن میں قائم ہے، جا کر جا پڑو اسے، انگریز کی ڈائریوں میں کیا لکھا ہے، انگریز کے جرنیلوں نے کیا لکھا، انگریز کے افسران نے کیا لکھا، انگریزی بیرو تریسی نے کیا کچھ لکھا کہ ہم نے مسلمانوں پر کیسے ظلم ڈھائے، ہم نے مسلمانوں کے جبرن کس طرح مذہب کو تبدیل کیا، ہم نے ہندوستان کی اقوام پر جبرن اپنا مذہب کیسے مسلط کیا. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، جیسے میں نے عرض کیا، سرزمین ہندوستان کی ہے، مسجد مسلمانوں کی ہے. جب دہلی کی جامع مسجد میں پادری اور پادری پنڈت اور جب دہلی کی جامع مسجد میں عیسائی پادری برسر عام عیسائیت کا لیکچر دیتے تھے، اس سے بڑھ کر کوئی زیادتی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ دور تھا جب عیسائی مناظروں کے چیلنج کیا کرتے تھے، تو عیسائی مناظروں کے چیلنج قبول کرنے والوں میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، آپ کے بھائی شاہ اسحاق اور اسی طرح حضرت شاہ عبد القادر، حضرت سید اسماعیل شہید، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا محمد علی منگیری، مولانا محمد قاسم ننوتوی، یہ لوگ تھے پھر جنہوں نے عیسائیت کی بڑھتی ہوئی تبلیغی سرگرمیوں کے راستے میں بند باندھ دیا. جو کوئی عیسائی چیلنج کرتا یہ لوگ وہاں جاتے، وہاں جا کر مقابلہ کرتے، مناظرہ کرتے، مولانا رحمت اللہ کرانوی اس عظیم شخصیت کا نام ہے جنہوں نے آگرے کے مناظرے میں انگریز کو ایسی شکست فاش دی، پادریوں کو ایسی شکست دی، آپ نے دو دن تک مناظرہ کر کے ثابت کر دیا تم جس تورات و انجیل کی بات کرتے ہو وہ ایک بدلی ہوئی کتاب ہے، قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے، اور پھر آپ نے جب ثابت کیا تو پورے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ عیسائی جو بن چکے تھے وہ کلمہ رسول اللہ کے پڑھنے لگے، اور پوری ہندوستان میں دھوم مچ گئی کہ انگریز کا مذہب عیسائیت ایک بدلا ہوا مذہب ہے، اگر کوئی مذہب حق ہے تو وہ مسلمانوں کا اسلام مذہب ہے۔ علمی طور پر بھی انگریز کے ساتھ جہاد جاری تھا، پھر حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید اور آپ کے رفقاء ساتھیوں نے بڑی گہری سوچ اور منصوبہ بندی کے بعد یہ فیصلہ کیا اگر ہم انگریز سے ہندوستان میں رہتے ہوئے لڑتے ہیں، چاروں طرف حکومت انگریز کی ہے اور انگریز کے وفادار موجود ہیں، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ نقشہ بنایا، یہ پلان بنایا کہ ہم ہجرت کر کے سرزمین افغانستان پر جائیں، پھر افغانستان کی سرزمین سے ہم جہاد کا آغاز کریں، اور پھر ان لوگوں نے ایک طویل سفر کیا، آپ سفر نامے کو پڑھیں، سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ راجستھان کا علاقہ بہاول پور بیکانیر یہ علاقے پیدل سفر کیے، آٹھ آٹھ دن تک ان علاقوں میں پانی کا نام و نشان نہیں ملا، درختوں کے پتے اٹھا کر ڈالیاں اٹھا کر انہیں نچوڑا گیا، گھاس نچوڑ نچوڑ کر اس کا پانی پیا، چبا چبا کر گھاس، وہاں کا سفر کرتے ہوئے شہداد پر پہنچے، لاکھ کانا پہنچے، وہاں سے چلتے ہوئے پہنچے، کوئٹہ سے چلتے ہوئے افغانستان کندھار میں گئے، کندھار سے چل کر کابل میں آئے، کابل سے چلتے ہوئے پشاور کی طرف آئے، اور پھر بے وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتوی کو پورا کرنے کے لیے ان کے خاندان کے چشمے چراغ شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید نے اپنے ساتھیوں کو لے کر راجا رنجیت سنگھ سے پشاور کو آزاد کر کے اسلامی حکومت قائم کر دی، اسلامی حکومت قائم کر دی، وہاں سے کوڑا کھٹک گئے، اسلامی حکومت قائم کی، پھر یہاں تک کہ یہ بالا کوٹ کی وادیوں میں گئے، بالا کوٹ کی وادیوں میں ایک طرف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ تھا اور ایک طرف انگریز کے ٹوٹ اور پٹھو راجا رنجیت سنگھ کا لشکر تھا۔ آج بھی بالا کوٹ کی وادیوں سے جا کر پوچھو کہ بالا کوٹ کے پہاڑوں یہاں کے سنگریس ہو، یہاں کے پہتے ہوئے پہاڑ پانی کے دریاؤ، تم بتلاؤ کہ یہاں پر دہلی سے آنے والے سید گھرانے کے لوگوں نے انگریز کے چربے رنجیت سنگھ کی فوجوں سے جنگ کیسے لڑی؟ جب یہاں پر سید گھرانہ لٹ گیا اور ایک دوسرا کربلا برپا ہوا اور شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ یہ حضرات سن 1830 میں یہاں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، لیکن پورے ہندوستان کی قوم کے دلوں میں جہاد کی چنگاری کو برکات سونا بنا کر چلے گئے۔ آپ کے جانے کے ٹھیک 27 سال بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ پورے ہندوستان میں انگریز کے خلاف ایک جنگ کھڑی ہوئی، تحریک آزادی 1857 کی آج پورے ہندوستان کی تاریخ میں ایک اپنا مقام رکھتی ہے۔ یہ علماء کرام تھے، یہ خاندان ولی اللہ کے بچے ہوئے کچھ لوگ تھے، یہ خوشا چین تھے اس خاندان کے، جن میں پہلا نام حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا آتا ہے، دوسرا نام حضرت مولانا رشید احمد گنگوائی کا آتا ہے، تیسرا نام مولانا محمد قاسم ننوتوی کا آتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو انگریز کے خلاف سفارا ہو گئے، اور پھر وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف لڑتے لڑتے زخمی ہوئے اور حافظ دامن جیسے لوگ شہید ہو گئے، جب جنگے جب 1857 کی اس تحریک آزادی میں بھی انگریز کے پربردہ لوگوں نے، انگریز کے ٹوٹوں اور ایجنٹوں نے اس تحریک کی جڑیں کاٹ دی، یہ تحریک ناکام ہو گئی، پھر وہ دور آیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر علماء حق پر وہ مظالم ڈھائے گئے، علماء حق کو اس طرح اذیتیں دے دے کر شہید کیا گیا کہ جس کی مثال ڈھونڈنے سے تاریخ اسلام میں نہیں ملتی ہے۔ 1857 کے بعد پھر چن چن کر لوگ گرفتار کیے جاتے، مولانا جعفر تھانیسی کی تحریک کالا پانی کو پڑھ لیجئے، تاریخ کالا پانی کو مطالعہ کیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ انگریز نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کے ساتھ کیا کیا. پھر آپ کو پتا چلے گا کس طرح یہ لوگ تھے جو چن چن کر تختے دار پہ چڑھا دیے گئے، سور کی کھالوں میں بند کر کے درختوں نے لٹکا دیے گئے، دہلی سے لے کر امرتسر تک 1200 علماء کرام کو درختوں پہ لٹا کے جلا دیا گیا. ایک ظلم کا ایک دور تھا، ایک شہرات تھی جو ہندوستان کی سرزمین پر ظلم کی چھا چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی علماء حقا نے جہاد کا راستہ نہیں چھوڑا. اور جب دیکھا کہ ہماری تاریخ ناکام ہو چکی ہے، پھر انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کیا جائے، مسلمانوں کے نظریے کا تحفظ کیا جائے، کیونکہ انگریز نے ایک طرف سے اپنے مخالفین کو دبانے، اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی. جو اس کی مخالفت میں اٹھتا اس پہ حبیت کے فتوے لگائے جاتے، جو اس کی مخالفت میں اٹھتا اس پہ غداری کے فتوے لگائے جاتے. ایک طرف انگریز نے مسلمانوں کے ساتھ غدار پیدا کر کے ان کی تحریک کو نقصان پہنچایا، دوسری طرف سے انگریز نے سرکاری مدرسے اور سکول قائم کیے، سرکاری مدرسے اور سکول قائم کر کے اس نے لاڈ نکالے کے ذریعے ایسا نصاب تعلیم مرتب کیا کہ لارڈ مکالے نے مادر ملکہ برطانیہ کے سامنے جا کر کہا تھا جو نصاب تعلیم میں نے مرتب کیا ہے آپ ہندوستان کے سکولوں میں کالجوں میں یہ نصاب نافذ کر دے، میں تمہیں دعویٰ کر کے یہ کہتا ہوں ہمارے سکولوں اور کالجوں سے جو قوم نکلے گی وہ رنگ نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگی، فکر اور ذہن کے اعتبار سے وہ عیسائی ہوگی اور انگریز کے غلام پیدا ہوگی. چنانچہ یہ وہ دور ہے جب انگریز کے پروردہ لوگوں نے، انگریز سے مراد یافتہ لوگوں نے لندن کی یاترا کرنے کے بعد اس سرزمین ہندوستان پر انگریزی مدرسے قائم کیے، انگریز کے وفادار پیدا کرنے شروع کیے. اور یہی وہ دور تھا 1857 کی اس جنگ کی، جنگ آزادی کی بازی نہ جیت سکنے کے بعد دل توڑنے کی بجائے، حوصلے ہارنے کی بجائے، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 1865 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. 6 مہینے کے بعد سہارنپور میں مظاہر العلوم کی بنیاد رکھی. اب علمی طور پر مقابلہ شروع ہوا، یہ ادارے کام ہو گئے، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور میں کام کرنا شروع کیا. ابھی پہلا دن تھا مغلیہ سلطنت کی ایک پرانی مسجد جسے چھتہ والی مسجد کہا جاتا تھا، چھتہ والی مسجد کے نیچے بیٹھ کر ایک استاد تھا جس کا نام محمود تھا، اس کے سامنے ایک شاگرد تھا جس کا نام محمود الحسن تھا. یہی وہ پہلا شاگرد ہے دیوبند کا پھر جو انگریز کے خلاف میدان میں آیا، شیخ الہند کہلایا. یہ وہ پہلا شاگرد تھا جس نے مالٹا کی جیل کاٹی، یہ وہ پہلا انسان تھا دیوبند سے فارغ ہونے والا جس نے ہندوستان سے انگریز کے پاؤں اکھاڑ کے رکھ دیے. دوستو کہنا آسان ہے، پھر تحریک اٹھی، پھر دارالعلوم دیوبند، مظاہرالعلوم سہارنپور، مدرسہ عالیہ دہلی، یہاں کے فارغ و تحصیل لوگ میدان میں آئے. ایک ایک آدمی میدان میں آیا، اس نے پھر انگریز کے خلاف علماء کو تیار کیا، انگریز کے خلاف جماعت تیار کی. یہی وہ شیخ الہند ہیں جنہوں نے اپنے ایک شاگرد مولانا محمد الیاس سے کہا جاؤ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرو، گلی گلی میں جاؤ، ہندوستان کے ایک ایک گاؤں شہر میں جاؤ، ہندوستان کے دور دراز کے دیہاتوں میں جاؤ، مسلمانوں سے کلمہ رسول اللہ کا سنو، کلمہ رسول اللہ کا سناؤ، ان کے عقائد درست رکھو تاکہ مسلمانوں کے عقائد خراب نہ ہو سکیں. ایک شاگرد مولا محمد الیاس دہلوی ہیں جن کی تبلیغی جماعت آج بھی مسلمانوں کے عقائد درست کر رہی ہے. ایک شاگرد مولانا اشرف علی تھانوی ہیں جسے کہا اشرف علی تم تعریف و تشریف کا کام کرو، اسلام پر جو بھی اعتراضات وارد ہو رہے ہیں ان کا جواب دو، اسلامی شریعت کے احکام آسان سے آسان انداز میں مسلمانوں کے سامنے پیش کرو. وہ مولانا اشرف علی تھانوی جنہوں نے بہشتی زیور لکھا، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور جن کے مواعظ چھپ چکے ہیں آج کئی کئی جلدوں میں، وہ شخصیت کے 1000 کے قریب آپ کی تصنیفات آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اسی لیے آپ کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا. اور ایک شاگرد آپ کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے ایک شاگرد سید انور شاہ کشمیری تھے. فرمایا تم دس سے حدیث دو, ہندوستان کی سرزمین پر رسول اللہ کی حدیث کی خدمت کرو. پھر آپ نے وہ حدیث کی خدمت کی کہ آج علماء کرام کو فخر ہوتا ہے کہ ہم شاگرد ہیں اس شخصیت کے جو شاگرد ہے سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے. ہمیں بھی فخر ہے کہ میں شاگرد ہوں اس مفتی ولی حسن رحمت اللہ علیہ کا جو شاگرد ہے حضرت مولانا انور کشمیری رحمت اللہ علیہ کا جو شاگرد ہے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے. پھر ایک شاگرد حسین احمد مدنی تھا, حسین احمد مدنی تھے رحمت اللہ علیہ, جسے آپ نے فرمایا تھا حسین احمد تمہارے ذمہ کام یہ ہے اب تم نے 22 سال تک روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہے. حسین احمد حضور کے روضے کے سائے میں بیٹھ کر حدیث پڑھانا بڑا کام ہے, لیکن تیری قوم تیری نسل ہندوستان کے لوگ انگریز کے منحوس سائے میں بڑی دخل تکلیف سے سانس لے رہے ہیں, حدیث رسول کوئی اور پڑھانے گا؟ چل مدینہ چھوڑ, پہلے میرے ساتھ مالٹا کی جیل کاٹ, پھر ہندوستان میں آ کر انگریز کے بعد پھٹے کر کے دکھا. دوستو یہ علماء دیوبند ہیں, یہ علماء ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف جنگیں لڑی. پھر تحریک خلافت کیا ہے, پھر تحریک ریشمی رومال کیا ہے. ایک شاگرد شیخ الہند کے مولانا عبید اللہ سندھی بھی ہیں. مولانا عبید اللہ جانتے ہیں ان کے ذمہ کیا کام لگایا؟ فرمایا عبید اللہ جاؤ کابل میں, جاؤ والی کابل سے کہو تم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہو, تمہارے مسلمان ہندوستان کے بھائی غلامی کا دور کاٹ رہے ہیں. پھر کابل سے آگے بڑھو. مولانا عبید اللہ سندھی کابل گئے, کابل سے چلتے چلتے پھر وسطی ایشیائی ریاستوں میں گئے, پھر وہاں سے چلتے چلتے ماسکو پہنچے. ماسکو گئے جو روس کا دارالخلافہ ہے, وہاں جا کر آپ نے ہندوستان کی غلامی انگریز کے جبر و تشدد انگریز کے مظالم کا تذکرہ کیا, یہاں تک کہ روسی حکومت کو تیموریزم کے پجاریوں کو انگریز کی مخالفت میں مجبور کیا, یہاں تک کہ پھر آپ نے والیے کابل کو تیار کیا. ادھر عبید اللہ سندھی یہ کام کر رہے تھے, ادھر شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ عمرہ کے ارادے سے حج کے ارادے سے حجاز مقدس میں چلے گئے, اور حجاز میں جا کر آپ نے والیے ترک سے, ترک اس وقت جو خلافت تھی تو خلافت عثمانیہ جو اس وقت آدھی دنیا سے نصف حصے پر مسلمانوں کی ایک مضبوط اور مستحکم حکومت تھی, والی خلافت عثمانیہ سے ملاقاتیں کی, اور ملاقاتیں کر کے یہ طے پایا کہ ادھر سے روس انگریز کی مخالفت کرے گا اور افغانستان کی فوجیں مسلمانوں کا ساتھ دیں گی, ہندوستان سے تم آزادی کا نعرہ بلند کرنا, ادھر سے سلطنت عثمانیہ تمہاری حمایت کرے گی, چاروں طرف سے مل کر انگریز کو ایسے پیس دو جیسے چکی کے دو پاتوں میں دانا پیس دیا جاتا ہے. پھر وہاں سے ملاقات کرنے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک خفیہ پیغام لکھا, جو خفیہ پیغام ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا. یہ تحریک ریشمی رومال کا آپ نے نام سنا ہوگا, نام سنا ہے, کون جانتے ہیں؟ اتنی بڑی تحریک انگریز کے اکل پرزوں نے, اس کی ایجنسیوں نے بتلا دیا تھا کہ مکہ مکرمہ سے ریشمی رومال چل پڑا ہے. اگر وہ ریشمی رومال عبید اللہ سندھی کے پاس کابل میں پہنچ گیا تو پھر سلطنت عثمانیہ والی کابل ماسکو کے حکمران ایک ہو جائیں گے, ان کے ایک ہوتے ہی ہندوستان کے مسلمان آزادی کا نعرہ بلند کریں گے اور انگریز کا بیج بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. انگریز نے اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے بندرگاہوں پہ پہرے لگا دیے, آخر وہ ریشمی رومال برامد ہو گیا. اور آپ حیران ہوں گے آج بھی انڈیا آفس لائبریری جو لندن میں قائم ہے, شیخ الہند کا وہ پیغام, وہ ریشمی رومال آج وہاں لہرا رہا ہے. انگریز نے تاریخ کے ایک ایک لفظ کو اپنی آفس لائبریری میں رکھ دیا ہے. ہم نے کیا کیا, مسلمانوں نے کیا کیا؟ جائیے انڈیا آفس لائبریری میں، آپ کو نظر آئے گا جب ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر، جب خالق تین حال میں آزادی کے نعرے لگانے والے ہندوستان کی فوج میں بھرتی ہونے کی حرام بھرتی ہر ہونا حرام کے فتوے دینے والے خالق تین حال میں للکار رہے تھے، اور ادھر سے عبید اللہ سندھی، شیخ الہند، مولا محمد علی جاہ جیسے لوگ میدان میں اتر چکے تھے. دوسری طرف بھی کچھ لوگ تھے جو فتوے دے رہے تھے ہندوستان دارالاسلام ہے، ہندوستان اور انگریز کی حکومت خدا کی رحمت کا سایہ ہے. وہ پیر، وہ گدی نشین، وہ مولوی، وہ جاگیردار، وہ وڈیرے جن کو تمغے ملے، جن کو القابات ملے، جن کو جاگیریں ملیں، جن کو حکومت نے بڑے بڑے خوبصورت شیخ الاسلام کے تمغے دیے، یہ وہ لوگ تھے جب ایک طرف علماء حق آزادی کی تحریک میں روح پیدا کر رہے تھے، یہ دوسری طرف مسلمانوں کے جذبوں کو سلانے میں مصروف تھے. 250 سال پر مبنی ہے تحریک آزادی کی داستان. یہ وہ تحریک آزادی ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے انگریز کے ساتھ حمایت کرنا چھوڑ دی، مسلمانوں کے دلوں میں انگریز کی نفرت پیدا ہو گئی، عالمی جنگ شروع ہوئی. انگریز نے چاہا کہ ہندوستان سے فوج بھرتی کر کے عالمی جنگ کی بھرتی میں جھونک دے ہندوستان کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے سکھوں کو، ہندوستان کے ہندیوں کو جمع کر کے وہ اس جنگ میں لائے اور وہاں جنگ کا نشانہ بنا دے، اپنے مقابل کا مقابلہ کرے. تو علماء حق تھے جنہوں نے فتوے دے دے کر انگریز کو تنہا کر دیا. وہ دن آیا کہ انگریز ہندوستان چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا. ہماری تاریخ ایک روشن تاریخ ہے اور ہمارے اسلاف کا کردار ایسا اچھوتا کردار ہے کہ جس کی مثال کاش کم ہندوستان کی ہزار سالہ تو کیا، میں جب سے ہندوستان معاذ وجود میں آیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ پھل وہ کھانے لگے اور ثمر ان کے ہاتھ میں آیا جنہوں نے انگریز کی وفاداریاں کی، انگریز کے گھوڑوں کو کھڑکھڑے کیے، انگریز کی فوج میں اپنے مزاروں اور غریب آدمیوں کو بھرتی کرا کر جگیریں حاصل کی، انگریز کے حق میں فتوے دیے، وہ شیخ الاسلام بن گئے، وہ کرنل بن گئے، وہ جنرل بن گئے، وہ وڈیرے بن گئے، وہ نواب بن گئے، اور جنہوں نے کتنے کٹوائی وہ غدار بن گئے. یہ جرم تھا، یہ حالات ہیں کہ جن حالات نے آج ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ 53 سال ملک کو بڑے ہو گئے ہیں، اس ملک کی درو دیواریں اسلام کا راستہ دیکھ رہی ہیں مگر اسلام نظر نہیں آتا. اسلام کیسے نظر آئے؟ آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں، نئی گاڑی خرید کر آپ بغیر دلاور کے، بغیر ماہر کے، کسی اور کے حوالے نہیں کرتے ہیں. اگر گاڑی خرید کر ایک غیر ڈرائیور کے حوالے کر دی جائے، وہ گاڑی توڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ گاڑی تراش کر کے رکھ دیتا ہے. میں حرام اس بات پر قربانی دی گئی، جان لگی گئی، ایک تاریخ چلی آزادی کے لیے، پاکستان کے حصول کے لیے نعرہ لگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسلام کے لیے جب ملک حاصل کر لیا گیا، دے ان کو دیا جن کو کلمہ نہیں آتا تھا. نہیں سمجھے آپ؟ ذمہ داروں، آپ ٹریکٹر خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، مہنگی سے مہنگی گاڑی خرید کر اناڑی کو دیتے ہیں؟ دیتے ہیں. اور اگر کوئی دے تو یہ پاگل پنا نہیں؟ میں پوچھتا ہوں، ملک اسلام کے لیے بنایا، کلمے کے لیے بنایا، ہزاروں قربانیاں اسلام کے لیے دی، اور دے ان کو دیا جن کو نہ خانہ خدا کا علم نہ کلمہ کا علم. کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتا، کیا کریں؟ اس میں اسلام نافذ کریں. پھر اسلام نافذ ہوا؟ جس طرح غیر ڈرائیور کو گاڑی دو تو گاڑی ٹوٹ جاتی ہے. آپ نے ان لوگوں کو ملک دیا جو اسلام کی الگ پیش سے بھی واقف نہیں تھے، پھر ملک توڑا یا نہیں توڑا؟ ملک ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ باقی ملک بھی حالت بھی اس وقت جو آپ کے سامنے ہے وہ سب جانتے ہیں، مقروض ہو کر رہ گیا ہے، معاشی اقتصادی طور پر تباہ ہو کر رہ گیا ہے، بدامنی کا دور دورہ ہے، قومیت اور لسانیت کو نعرے اٹھ رہے ہیں. اگر آج بھی چاہتے ہو یہ ملک ایک مضبوط اسلام کا قلعہ بنے، تبھی بن سکے گا جب ان لوگوں کے ہاتھ میں دو گے جو اسلام کو بھی جانتے ہیں، اسلام پہ عمل بھی کرتے ہیں، دوسروں سے کروا بھی سکتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.